بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات مسیح موعود علیہ السلام، نومبر 1901 میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب، صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب اور حضرت سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ کی آمین ہوئی. اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعام اور عطایا پر شکریہ کے طور پر ایک دعوت عام دی. اس موقع پر حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے سوال کیا کہ حضور، یہ جو آمین ہوئی ہے یہ کوئی رسم ہے یا کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو امر یہاں پیدا ہوتا ہے اس پر اگر غور کیا جاوے اور نیک نیتی اور تقویٰ کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر سوچا جاوے تو اس سے ایک علم پیدا ہوتا ہے. میں اس کو آپ کی صفائی قلب اور نیک نیتی کا نشان سمجھتا ہوں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لیتے ہیں. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو نکالتے نہیں اور پوچھتے نہیں، جس سے وہ اندر ہی اندر نشو نما پاتا رہتا ہے اور پھر شکوک و شبہات کے انڈے بچے دے دیتا ہے اور روح کو تباہ کر دیتا ہے. ایسی کمزوری نفاق تک پہنچا دیتی ہے کہ جب کوئی امر سمجھ میں نہ آوے تو اسے پوچھا نہ جاوے اور خود ہی ایک رائے قائم کر لی جاوے. میں اس کو داخل ادب نہیں کرتا کہ انسان اپنی روح کو ہلاک کر لے. ہاں یہ سچ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر سوال کرنا مناسب نہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے، لا تسألوا عن اشیاء، المائدہ آیت 102. اور ایسا ہی اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آدمی جاسوسی کر کے دوسروں کی برائیاں نکالتا رہے. یہ دونوں طریق برے ہیں، لیکن اگر کوئی امر عام دل میں کھٹکے تو اسے ضرور پیش کر کے پوچھ لینا چاہیے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص خراب غذا کھا لے اور وہ پیٹ میں جا کر خرابی پیدا کرے اور اس سے جی متلانے لگے تو چاہیے کہ فوراً قے کر کے اس کو نکال دیا جائے. لیکن اگر وہ اس کو نکالتا نہیں تو پھر وہ آلات ہضم میں فطور پیدا کر کے صحت کو بگاڑ دے گی. جیسے ایسی غذا کو فوراً نکالنا چاہیے، اسی طرح جو بات دل میں کھٹکے اسے جلد باہر نکال دو. غرض میں اس کو آپ کی سعادت کی نشانی سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات سمجھ میں نہ آوے اسے پوچھ لیتے ہیں اور اس کو اعتراض بن جانے کا موقع نہیں دیتے. بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتی پر منحصر ہیں. صحت نیت کے ساتھ کوئی جرم بھی جرم نہیں رہتا. قانون کو دیکھو، اس میں بھی نیت کو ضروری سمجھا ہے. مثلا ایک باپ اگر اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہو کہ تو مدرسہ جا کر پڑھ اور اتفاق سے کسی ایسی جگہ چوٹ لگ جاوے کہ بچہ مر جاوے تو دیکھا جاوے گا کہ یہ قتل عمد مستلزم میں سزا نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اس کی نیت بچے کو قتل کرنے کے نہ تھی. تو ہر ایک کام میں نیت پر بہت بڑا انحصار ہے. اسلام میں یہ مسئلہ بہت سے امور کو حل کر دیتا ہے. بس اگر نیک کام کیا جاوے اور دنیا داروں کی نظر میں وہ کچھ ہی ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اما بنعمت رب کا فاتح اللہ آیت 12 پر عمل کرے. خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تعدیث کرنی چاہیے، اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے. تحادیث کے یہی معنی نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے، بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیدے کپڑے پہنتا ہے خیال سے کہ وہ واجب و رحم سمجھا جاوے یا اس کی آسودہ حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو. ایسا شخص گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کو چھپانا چاہتا ہے. और नफाक से काम लेता है, धोखा देता है और मुगालता में डालना चाहता है, ये मोमिन की शान से बईद है। हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब मुश्तरक था, आपको जो मिलता था पहन लेते, एराज ना करते थे, जो कपड़ा पेश किया जावे उसे कबूल कर लेते थे। लेकिन आपके बाद बाद लोगों ने इसी में तवाज़ो देखी कि रहबानियत की जुज मिला दी। बाद दरवेशों को देखा गया है कि गोश्त में खाक डालकर खाते थे। एक दरवेश के पास कोई शख्स गया, उसने कहा कि उसको खाना खिला दो। उस शख्स ने इसरार किया कि मैं तो आपके साथ ही खाना खाऊंगा। आखिर जब वो इस दरवेश के साथ खाने बैठा तो उसके लिए नीम के गोले तैयार करके आगे रखे गए। इस किस्म की अमूर बाल लोग इख्तियार करते हैं और गर्ज यह होती है कि लोगों को अपने बाव कमाल होने का यकीन दिलाएं। मगर इस्लाम ऐसी बातों को कमाल में दाखिल नहीं करता। इस्लाम का कमाल तो तकवा है, जिससे विलायत मिलती है, जिसे फरिश्ते कलाम करते हैं, खुदा ताला बचाते देता है। हम इस किस्म की तालीम नहीं देते क्योंकि इस्लाम की तालीम के मंशा के खिलाफ है। कुरान शरीफ तो कुलूब न तो ये बात की तालीम दे, अलमोमिनून आयत 52, और ये लोग तैयब उम्दा चीज में खाक डालकर गैर तैयब बना दें। इस किस्म के मजाहब इस्लाम के बहुत अरसा बाद पैदा हुए हैं। ये लोग आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इजाफा करते हैं, उनको इस्लाम से और कुरान करीम से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये खुद अपनी शरीयत अलग कायम करते हैं। मैं इसको सख्त हकारत और नफरत की निगाह से देखता हूँ। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवे हसना है, हमारी भलाई और खूबी यही है कि जहां तक मुमकिन हो आपके नक्शे कदम पर चलें और उसके खिलाफ कोई कदम ना उठाएं। इसी तरह औरतों और बच्चों के साथ ताल्लुकात और माशरत में लोगों ने गलतियां खाई हैं और ज्यादा मुस्तकीम से बह गए हैं। कुरान शरीफ में लिखा है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ अन्निसा आयत 20, मगर अब इसके खिलाफ अमल हो रहा है। दो किस्म के लोग इसके मुतालिक भी पाए जाते हैं। एक ग्रोह तो ऐसा है कि उन्होंने औरतों को बिल्कुल खली और रसन कर दिया है, दीन का कोई असर ही इन पर नहीं होता और वो खुले तौर पर इस्लाम के खिलाफ करती हैं और कोई इनसे नहीं पूछता। बाज ऐसे हैं कि उन्होंने खली और रसन तो नहीं किया, मगर इसके बिलमुकाबले ऐसी सख्ती और पाबंदी की है कि इनमें और हैवानों में कोई फर्क नहीं किया जा सकता, और कनीज़कों और पायम से भी बदतर उनसे सलूक होता है। मारते हैं तो ऐसे बेदर्द होकर कि कुछ पता ही नहीं कि आगे कोई जानदार रखती है या नहीं, गर्ज बहुत ही बुरी तरह सलूक करते हैं। यहाँ तक कि पंजाब में मसल मशहूर है कि औरत को पाओ की जूती के साथ तशबीह देते हैं कि एक उतार दी दूसरी पहन दी। ये बड़ी खतरनाक बात है और इस्लाम के शायर के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बातों के कामिल नमूना है। आपकी जिंदगी में देखो कि आप औरतों से कैसी माशरत करते थे। मेरे नजदीक वो शख्स बुजदिल और नामर्द है जो औरत के मुकाबले में खड़ा होता है। हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी का मुताला करो तो तुम्हें मालूम हो कि आप ऐसे खरीफ थे, बावजूद है कि आप बड़े बारूक थे, लेकिन अगर कोई जयीफ औरत भी आपको खड़ा करती तो आप उस वक्त तक खड़े रहते जब तक कि वो इजाजत ना दे। आप सौदे खुद खरीद लाया करते थे। एक बार आपने कुछ खरीदा था, सहाबा ने अर्ज किया कि हजूर मुझे दे दें। आपने फरमाया कि जिसकी चीज हो उसको ही उठानी चाहिए, इससे ये नहीं निकालना चाहिए कि आप लकड़ियों का गट्ठा भी उठाकर लाया करते थे। गरज इन वाकयात से यह है कि आपकी सादगी और आला दर्जे की बेतकल्लुफी का पता लगता है। आप प्यादा ही चला करते थे, उस वक्त ये कोई तमीज ना होती थी कि कोई आगे है या पीछे, जैसा कि आज के वजहदार लोगों में पाया जाता है कि कोई आगे ना होने पाए। यहां तक सादगी थी कि बाज औकात लोग तमीज नहीं कर सकते थे कि इनमें पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अनु की दाढ़ी सफेद थी। लोगों ने यही समझा कि आप ही पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अनु ने उठकर कोई खादिमाना काम किया और इस पर समझा दिया कि आप पैगम्बर हैं, तब मालूम हुआ। बाद वक्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ दौड़े भी हैं। एक मरतबा आप आगे निकल गए और दूसरी मरतबा खुद नरम हो गए ताकि हजरत आयशा आगे निकल जाए, और वो आगे निकल गई। इसी तरह पर ये भी साबित है कि एक बार कुछ हबशी आया जिस तमाशा करते थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा رضی اللہ عنہ کو ان کا تماشا دکھایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو وہ حبشی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ غرض، جب انسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے مطالعہ کرتا ہے تو اسے بہت کچھ پتہ ملتا ہے، لیکن بعض احمق غور باطن ایسی بھی ہیں جو آپ کی زندگی پر تدبر تو کرتے نہیں، اعتراض کرنے کے لیے زبان کھولتے ہیں۔ یہ حال عیسائیوں اور آریوں کا ہے۔ ایڈیٹر صاحب، الحکم نے اس تقریر کی اشاعت کے ساتھ ہی ایک اہم نوٹ بھی اپنی طرف سے اخبار الحکم میں سپرد قلم کیا، جو یہ تھا کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی بیان ہی اسی قسم کی ہے۔ آپ شہر کو نکلتے ہیں تو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کوئی آگے یا نہ بڑھے، بلکہ بسا اوقات جیل قدر صاف کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ خاک اٹھتی ہے اور حضرت اقدس پیچھے ہیں، مگر حضرت حجت اللہ نے کبھی اس قسم کا خیال بھی نہیں فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ چلے آتے ہیں اور اعلی حضرت کو ٹھوکر لگ گئی ہے، یا جوتی نکل گئی ہے، یا چھڑی گر گئی ہے، مگر کبھی کسی نے نہیں دیکھا یا سنا ہوگا کہ آپ نے کوئی ملال ظاہر کیا ہو یا کسی خاص وضع کو پسند کیا ہو۔ مسجد میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صحابہ کے زمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی اجنبی آیا ہے تو اس نے پڑھ کر مولانا عبد الکریم صاحب یا حضرت حکیم الامت سے اول مسابقہ کیا اور حضرت صاحب آپ کو سمجھا، تو ان بزرگوں نے زبان سے بتایا کہ حضرت صاحب یہ ہیں۔ غرض، شان محمدی کا سارا نمونہ آپ میں نظر آتا ہے، جس کو شک ہو وہ یہاں آ کر اور رہ کر دیکھ لے۔ حضرت اقدس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگوں نے سنت اور بدعت میں سخت غلطی کھائی ہوئی ہے اور ان کو ایک خطرناک دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ سنت اور بدعت میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر خود اپنی مرضی کے مطابق بہت سی رائے خود ایجاد کر دی ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے کافی رہنما سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب آدمی سنت اور بدعت میں تمیز کر لے اور سنت پر قدم مارے تو وہ خطرات سے بچ سکتا ہے، لیکن جو فرق نہیں کرتا اور سنت کو بدعت کے ساتھ ملاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے وہ بالکل واضح اور بیان ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ کی زندگی کامل نمونہ ہے، لیکن باوجود اس کے ایک حصہ اجتہاد کا بھی ہے، جہاں انسان واضح طور پر قرآن شریف یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی بات نہ پا سکے تو اس کو اجتہاد سے کام لینا چاہیے۔ مثلا شادیوں میں جو باجی دی جاتی ہے، اگر اس کی غرض صرف یہی ہے کہ تا دوسروں پر اپنی شیخی اور بڑائی کا اظہار کیا جاوے تو یہ ریاکاری اور تکبر کے لیے ہوگی، اس لیے حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ماس اسی نیت سے کہ اما بے نعمت رب کا فاتح کا عملی اظہار کرے اور مما رزقناهم ينفقون پر عمل کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں سے سلوک کرنے کے لیے دے، تو یہ حرام ہے۔ پر جب کوئی شخص اس نیت سے تفریح پیدا کرتا ہے اور اس میں معاوضہ ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا غرض ہوتی ہے، تو پھر وہ 100 نہیں خواہ 1 لاکھ کو کھانا دے منع نہیں ہے۔ اصل مدعا نیت پر ہے۔ نیت اگر خراب اور فاسد ہے تو ایک جائز اور حلال دل کو بھی حرام بنا دیتی ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے، ایک بزرگ نے دعوت کی، آدمی نے کہا کہ اس قدر اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جو چراغ میں نے ریاکاری سے روشن کیا ہے اسے بجھا دو۔ کوشش کی گئی، ایک بھی نہ بجھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل ہوتا ہے اور دو آدمی اس کو کرتے ہیں، ایک فعل کو کرنے میں مرتکب معاصی کا ہوتا ہے اور دوسرا ثواب کا، اور یہ فرق نیتوں کے اختلاف سے پیدا ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے نکلا جو اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ وضع خدا تعالیٰ کی نگاہ میں معیوب ہے، مگر اس وقت محبوب ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار اور فریق کے مخالف پر ایک روح پیدا ہوتا ہے۔ بس ایسی بہت سی مثالیں اور نظیریں ملیں گی جن سے آخر چاہ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح پر میں ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی راہ ایسی نکلے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا اظہار ہو اور لوگوں کو اس پر ایمان پیدا ہو، ایسا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکیوں کے قریب کرتا ہے.
آمین کی تقریر. حضرت اقدس نے فرمایا، میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر لا انتہا فضل اور انعام ہیں، ان کی تحدیث مجھ پر فرض ہے، پس میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میری غرض اور نیت اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہوتی ہے. ایسا ہی اس آمین کی تقریب پر بھی ہوا ہے. یہ لڑکے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہیں اور ہر ایک ان میں سے خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کا زندہ نمونہ ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی قدر کرنی فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت اور خود خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں. اس وقت جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ لیا تو مجھے کہا گیا، اس تقریب پر میں چند دعائیہ شعر جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکریہ بھی ہو لکھ دوں. میں جیسا کہ ابھی کہا ہے کہ اصلاح کی فکر میں رہتا ہوں، میں نے اس تقریب کو بہت ہی مبارک سمجھا اور میں نے مناسب جانا کہ اس طرح پر تبلیغ کر دوں. بس یہ میری نیت اور غرض تھی. چنانچہ جب میں نے اس کو شروع کیا اور یہ مصرع لکھا، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، تو دوسرا مصرع الہام ہوا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. جسے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے فعل سے راضی ہوا ہے. قرآن شریف تقویٰ ہی کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اس کی علت غائی ہے. اگر انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو اس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہو سکتی ہیں. چنانچہ اس کی طرف اشارہ کر کے سادی کہتا ہے، کلید در دوزخ است آن نماز، قدر چشم مردم گزاری دراز. ریا و ناز کے لیے خواہ کوئی کام بھی کیا جاوے اور اس میں کتنی نیکی ہو، وہ بالکل بے سود اور الٹا عذاب کا موجب ہوتا ہے. احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے فقراء خدا تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا ظاہر کرتے ہیں، مگر دراصل وہ خدا کے لیے نہیں کرتے بلکہ مخلوق کے واسطے کرتے ہیں. انہوں نے عجیب عجیب حالات ان لوگوں کے لکھے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. ان کے لباس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت میں فرق آئے گا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میلے رکھیں گے تو عزت میں فرق آئے گا. اس لیے عمراء میں داخل ہونے کے واسطے یہ تجویز کرتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے، مگر ان کو رنگ لیتے ہیں. ایسے ہی اپنی عبادتوں کو ظاہر کرنے کے لیے عجیب عجیب راہیں اختیار کرتے ہیں. مثلا روزہ کے ظاہر کرنے کے واسطے وہ کسی کے ہاں کھانے کے وقت پر پہنچتے ہیں اور وہ کھانے کے لیے اصرار کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھائیے، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے کچھ عذر ہے. اس فقرے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ مجھے روزہ ہے. اس طرح پر حالات ان کے لکھے ہیں. پس دنیا کی خاطر اور اپنی عزت اور شہرت کے لیے کوئی کام کرنا خدا تعالیٰ کی رضامندی کا موجب نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں بھی دنیا کی ایسی حالت ہو رہی ہے، ہر ایک چیز اپنے اعتدال سے گر گئی ہے. عبادات اور صدقات سب کچھ ریاکاری کے واسطے ہو رہے ہیں. اعمال صالحہ کی جگہ چند رسوم نے لے لی ہے. اس لیے رسوم کے توڑنے سے یہی غرض ہوتی ہے کہ کوئی فعل یا قول قال اللہ اور قال رسول کے خلاف اگر ہو تو اسے توڑا جائے. جبکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمارے سب اقوال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نیچے ہونے ضروری ہیں، پھر ہم دنیا کی پرواہ کیوں کریں؟ جو فعل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو دور کر دیا جاوے اور چھوڑا جاوے. جو حدود الہی اور وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوں، ان پر عمل کیا جاوے، کہ احیاء سنت اسی کا نام ہے. اور جو امور وصایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہوں اور نہ ان میں ریاکاری مد نظر ہو، بلکہ بطور اظہار شکر اور تحدیث بے نعمت ہو، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں. ہمارے علماء سابقہ تو یہاں تک بعض اوقات مبالغہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک مولوی نے ریل کے سواری کے خلاف فتویٰ دیا اور ڈاک خانہ میں خط ڈالنا بھی وہ گناہ بتاتا تھا. اب یہاں تک جن لوگوں کے حالات پہنچ جاویں، ان کے پاگل ہونے یا نیم پاگل ہونے میں کیا شک باقی رہا؟ یہ حماقت ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ فلاں فعل اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے موافق ہے یا خلاف ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کوئی بدعت تو نہیں، اور اس سے شرک تو لازم نہیں آتا. اگر ان امور میں سے کوئی بات نہ ہو اور فساد ایمان پیدا نہ ہو تو پھر اس کے کرنے میں کوئی عرض نہیں. انما الاعمال بالنیات کا لحاظ رکھ لے. میں نے بعض مولویوں کی نسبت ایسا بھی سنا ہے کہ صرف و نحو وغیرہ علوم کے پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ علوم نہ تھے، پیچھے سے نکلے ہیں، اور ایسا ہی بعض نے توپ یا بندوق کے ساتھ لڑنا بھی گناہ قرار دیا ہے، ایسے لوگوں کی احمق ہونے میں شک کرنا بھی غلطی ہے. قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ جیسی تیاری وہ کریں تم بھی ویسی تیاری کرو. یہ مسائل دراصل اجتہادی مسائل ہیں اور ان میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے. غرض ہمارا یہ فعل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ معاذ اس کے شکر گزاری کے اظہار کے لیے ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کام ہوتا ہے اور جو لوگ حسن ظنی سے کام نہیں لیتے یا اسرار شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، بعض وقت ان کو ابتلا آ جاتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کہانیاں سنا رہے ہیں، اس وقت اگر کوئی نادان اور نااہل آپ کو دیکھے اور آپ کے اغراض کو مد نظر نہ رکھے تو اس نے ٹھوکر ہی کھانی ہے. یہ ایک مرتبہ آپ آن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور دوسری بیوی نے آپ کے لیے شوربے کا پیالہ بھیجا تو حضرت عائشہ نے اس پیالے کو گرا کر پھوڑ دیا. اب ایک ناواقف حضرت عائشہ کے اس فعل پر اعتراض کرنے کی ضرورت کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے افعال پر نظر نہیں کرتا. ایسے امور پیش آتے ہیں جو دوسرے علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں. اعتراض سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ چاہیے کہ حسن ظن سے کام لے اور چند روز تک صبر سے دیکھے، پھر خود بخود حقیقت کھل جاتی ہے. کچھ عرصہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت مہمان آئی اور ان دنوں میں کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ چند بیویوں سے نماز ساقط ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ یہاں کیا آنا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ معذور تھیں اور عند اللہ ان پر کوئی مواخذہ نہ تھا، مگر اس نے بغیر دریافت کیے اور سوچے ایسا کہہ دیا. تزکیہ دل میں ہوتا ہے، بغیر اس کے کچھ نہیں بنتا. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اس قدر التزام نماز کا ہے کہ جب پہلا بشیر پیدا ہوا تھا اس کی شکل مبارک سے بہت ملتی تھی. وہ بیمار ہوا اور شدت سے اس کو بخار چڑھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت نازک ہو گئی. اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں. ابھی نماز ہی پر ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے. میں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی شرح صدر کے ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، البقرہ آیت 57. اسی وقت میرے دل میں ڈالا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا جب تک اس بچے کا بدلہ نہ دے دے. چنانچہ اس کے فوت ہونے کے قریباً 40 دن بعد محمود پیدا ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بچے پیدا ہوئے. غرض ظنون فاصلہ والا انسان ناقص الخلقت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف رسمی امور ہوتے ہیں، اس لیے نہ اس کا دین درست ہوتا ہے نہ دنیا. ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز کے مطالب سے ناچنا ہوتے ہیں اور ہرگز نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں. نماز میں تو ٹھونگے مارتے ہیں لیکن نماز کے بعد دعا میں گھنٹہ گھنٹہ گزار دیتے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ نماز جو اصل دعا کے لیے ہے اور جس کا مغزی دعا ہے، اس میں وہ کوئی دعا نہیں کرتے. نماز کے ارکان بجائے خود دعا کے لیے محرک ہوتے ہیں. حرکت میں برکت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مضمون نہیں سوچتا، جب ذرا اٹھ کر پھرنے لگتے ہیں تو مضمون سوچ گیا. اس طرح پر سب اعمال کا حال ہے. اگر ان کی اصلیت کا لحاظ اور مقصد کا خیال نہ ہو تو وہ ایک رسم اور عادت رہ جاتی ہے. اسی طرح پر روزے میں خدا کے واسطے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر حقیقت نہ ہو تو پھر یہ رسم رہ جاتی ہے. فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ جو خدا تعالیٰ کے فضل پر خوش نہیں ہوتا اور اس کا عملی اظہار نہیں کرتا وہ مخلص نہیں ہے. میرے خیال میں اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے فضل پر سال بھر تک گاتا رہے تو وہ سال بھر ماتم کرنے والے سے اچھا ہے. جو امور قال اللہ اور قال رسول کے خلاف ہوں، جو ان میں شرک یا ریا ہو اور ان میں اپنی شیخی دکھائی جاوے، وہ امور اسم میں داخل ہیں اور منع ہیں. دف کے ساتھ شادی کا اعلان کرنا بھی اسی لیے ضروری ہے کہ آئندہ اگر جھگڑا ہو تو ایسا اعلان بطور گواہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص نسبت اور ناطے پر شکر وغیرہ اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ وہ ناطہ پکا ہو جائے تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ خیال نہ ہو بلکہ اس سے مقصد صرف اپنی شہرت اور شیخی ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوتے. اسی طرح میرے نزدیک باجے کی بھی علت ہے، اس میں کوئی امر خلاف اشارہ نہیں دیکھتے، بشرطے کہ نیت میں خلل نہ ہو. نکاحوں میں بعض وقت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور وراثت کے مقدمات ہوتے ہیں. جب اعلان ہو گیا ہوتا ہے تو ایسے مقدمات میں انفصال سہل اور آسان ہو جاتا ہے. اگر نکاح گمسم ہو گیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تو پھر وہ تعلقات بعض اوقات قانون ناجائز سمجھے جا کر اولاد محروم الارث قرار دے دی جاتی ہے. ایسے امور صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہیں, کیونکہ ان سے شرع کے قضایا فیصل ہوتے ہیں. یہ لڑکے جو پیدا ہوتے رہتے ہیں, بعض وقت ان کے عقیقے پر ہم نے 2-2 ہزار آدمی کو دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہماری غرض اس سے یہی تھی کہ تاج پیشگوئی کا جو ہارے کے پیدا ہونے سے پہلے کی گئی تھی بخوبی اعلان ہو جاوے. فرمایا بدنی سے ہفتے اعمال ہو جاتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھوں گا. ایک بار وہ دریا پر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان عورت ہے اور ایک مرد بھی اس کے ساتھ ہے اور دونوں بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں اس نے دعا کی کہ الہی میں اس شخص سے تو بہتر ہوں کیونکہ اس نے حیا چھوڑ دیا ہے. اتنے میں کشتی آئی, 7 آدمی تھے وہ غرق ہو گئے. وہ شخص جس کو اس نے شرابی سمجھا تھا دریا میں کود پڑا اور 6 کو بچا لایا, اور ایک باقی رہا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ایسا گمان کیا تھا, اب ایک باقی ہے اسے نکال لا. اس وقت اس نے سمجھا کہ یہ تو مجھے ٹھوکر لگی. آخر اس سے اصل معاملہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تیرے لیے خدا کا مامور ہوں, یہ عورت میری والدہ ہے اور جس کو تو شراب کہتا ہے یہ دریا کا پانی ہے, اور یہاں میں خدا تعالی کے بٹھائے سے بیٹھا ہوں. غرض اس نے زن بڑی عمدہ چیز ہے, اس کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے, اور خدا تعالی کے فضل اور انعام پر اس کا شکر کرنا جائز نہیں ہو سکتا جب تک ماس اس کی رضا ہی مطلوب ہو اور دنیا کے شیخی اور نبوت غرض نہ ہو. 15 اکتوبر سن 1902 صبح کی سیر. فرمایا دل اللہ کے قابو میں ہے جب تک وہ سمجھانے پر نہ آئے, دل کب کھلتا ہے اور کان کب سنتے ہیں. من جملہ اسلام کی بہتری کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے آدمی دیندار ہو جائیں, اور یہ وقت پر مقدر ہے. کہ فرمایا حقیقت میں یہ ریلوے مسیح موعود کا ایک نشان ہے. قرآن شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے, وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ, سورہ تکویر آیت 5. فرمایا دینداری تو تقویٰ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ لوگ اگر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کلیت رکن القلاس میں ریل کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اگر اس سے ریل مراد نہیں تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ حادثہ بتائیں کہ جس سے اونٹ تر کیے جائیں گے. پہلی کتابوں میں بھی اشارہ ہے کہ اس وقت آمد و رفت سہل ہو جائے گی. اصل تو یہ ہے کہ اس قدر نشانات پورے ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ اس میدان سے بھاگ ہی گئے ہیں, جیسے کسوف خسوف رمضان میں. کیا اس طریق پر نہیں ہوا جیسا کہ مہدی کی آیات کے لیے مقرر تھا؟ اسی طرح ابتدائی آفرینت سے ایسی سواری بھی نہیں نکلی ہے. علامات دلالت کرتی ہیں کہ مسیح موعود پیدا ہو گیا ہے. اگر یہ لوگ ہم کو نہیں مانتے تو پھر کسی اور کی تلاش کریں اور بتائیں کہ کون ہے, کیونکہ جو نشانات اس کے مقرر کیے گئے تھے وہ تو سب کے سب پورے ہو گئے. مولوی محمد حسین اور صدیق حسن نے لکھا ہے کہ مہدی کی حدیثیں مجروح ہیں. مہدی اور مسیح گویا ایک شعر کے دو مصرے ہیں. جب ایک مصرع ٹوٹ گیا تو پھر دوسرا وزن پورا کرنے کے لیے کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی بات اس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کو تعجب انگیز ہی سمجھتے ہیں. یہودی اپنے خیال میں انتظار ہی کرتے رہے اور آنے والا مسیح اور وہ نبی گزر بھی گئے. تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں مسیح کی حیات کے متعلق کیا ہے جس سے ان کو پوری تسلی ملتی ہے. شاہ جہان پور سے آنے والے ایک صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ 6 سالہ پیشگوئی سے کیا مراد ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ان 3 سال کے اندر بہت سی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں, وہ سب اسی کے ماتحت ہیں, اور پھر یہ تعاون والی عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کے ذریعہ قریباً 10,000 لوگ اس سلسلے میں داخل ہوئے اور ابھی 2.5 مہینے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اور کوئی خاص عظیم الشان نشان بھی دکھاوے جو ان سے بڑھ کر ہو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوتے رہے، لیکن مخالف یہی کہتے رہے فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون، الانبیاء آیت 6. یہ کتاب جو اب لکھی جا رہی ہے ہر قسم کے معجزات کا مجموعہ ہے، استجابت دعا کا نمونہ اس میں موجود ہے، خوارق اور پیشگوئیوں کا یہ مجموعہ ہے. کوئی غور کر کے دیکھے کہ کیا تعاون ہم نے خود بنا لیا ہے، اور پھر اعجاز المسیح کوئی چھوٹا نشان ہے، مناہو مانے من السما بھی اسی کے ساتھ ہے. علی گڑھ کے ایک طالب علم نے اپنی حالت کا ذکر کیا کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے، اور میرے ہم مجلسوں نے اس پر اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض نے مجھے بہت کچھ متاثر کیا ہے، اس لیے حضور کوئی علاج اس سستی کا بتائیں. حضور نے فرمایا جب تک خوف الہی دل پر طاری نہ ہو گناہ دور نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تک موقع ملے ملاقات کرتے رہو. ہم تو اپنی جماعت کو قبر کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں کہ قبر ہر وقت مد نظر ہو، لیکن جو اس وقت نہیں سمجھے گا وہ آخر خدا تعالیٰ کے قہری نشان سے سمجھے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کرے گا اور اس سے ہلاک کر دے گا. ان دنوں میں جب موت کا بازار گرم گرم ہو اور خدا تعالیٰ کی گفت کا سلسلہ شروع ہو جائے، پھر توبہ کرے اور سمجھے کہ زندگی ناچیز ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں. توبہ اور خدا تعالیٰ سے خوف اس وقت مفید ہوتا ہے جبکہ خدا کا عذاب نہ آ گیا ہو. خدا تعالیٰ سے دور تر وہ ہے جو آنکھ کا اندھا اور دل کا سخت ہو. اگر تعاون نہ آتی تو بھی ایک دانشمند اور سعید الفطرت کے لیے یہ سبق کافی تھا کہ لوگوں کے باپ دادا مر گئے اور مرتے جاتے ہیں، اور یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. لیکن اب تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعہ مجھے اطلاع دی کہ الامراض و تشاؤ و نفوس و تزاؤ، مرضیں پھیریں گی اور جانیں جائیں گی. اور ایسا ہی فرمایا غضب تو غضبن شدیدن، میں سخت غضب میں بھر گیا ہوں. یاد رکھو یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں اور ان کے آثار تم دیکھتے ہو. پس لازم ہے کہ انسان ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مسافہ کریں. ہماری بیعت سے تو یہ رنگ آنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی حیبت اور جلال دل پر طاری رہے جس سے گناہ دور ہو. اگر ان پیشگوئیوں پر کسی کو ایمان نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی سمجھ لے کہ اب تو ڈاکٹروں کی شہادت سے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. جبکہ ایسا خوفناک نمونہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ شخص کیسا ہی بد نصیب ہے جو اس وقت بھی غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے. اس بات پر تمام کتابوں کا اتفاق ہے اور سب لوگ مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں تعاون آئے گی. سارے نبی اس کی خبر دیتے آئے ہیں، اور یہ جو لکھا ہے کہ آخری دنوں میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے یہی معنی ہے کہ جب موت نے آ کر پکڑ لیا تو پھر کیا فائدہ توبہ سے ہوگا. پکڑا ہوا تو درندہ بھی عاجز ہوتا ہے. خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور خدا کا خوف اور خشیت کی پابندی نماز سے شناخت ہوتی ہے. دیکھو انسان گورنمنٹ کے احکام کی کس قدر پابندی کرتا ہے، پھر آسمانی گورنمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی گورنمنٹ سے کوئی نسبت ہی نہیں، کیوں قدر نہیں کرتا؟ یہ بڑا ہی خطرناک وقت ہے. تعاون ایک عذاب الہی ہے، اسے ڈرو اور اچھا نمونہ دنیا کو دکھاؤ. اگر کوئی شخص سلسلے میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے تو اس کے سلسلے پر کوئی اعتراض نہیں آتا، کیونکہ سمندر میں تو ہر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اسے شرمندہ ہونا پڑے گا. اس واسطے بہت دعائیں کرنی چاہیے تا خدا تعالیٰ غفرت سے بیدار کرے. مستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں، سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں، اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آنکھوں سے جاتا رہتا ہے. بس وہی سعید سعادت کے دامن کے اندر ہے جو اس خطرناک وقت میں چھٹے کرنے والوں کے مجلس میں نہ بیٹھے اور خدا سے تنہائی میں دعائیں کرے، اور اسے ڈرے کہ ایسا نہ ہو رات کو یا دن کے کسی حصے میں اس کا عذاب آ جائے. پھر اسی نوجوان نے دوبارہ عرض کیا کہ انہوں نے یہ سوال بھی مجھ سے کیا ہے کہ قرآن چیف تو محرم مبدل نہیں ہوا، پھر کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر حضرت اختص نے فرمایا یا خدا کی طرف سے کسی کے آنے کی ضرورت کا ایک یہی باعث ہے کہ قرآن شریف محرم مبدل ہو. اور علاوہ بریں قرآن شریف کی معنوی تعریف تو تحریف تو کی جاتی ہے، جبکہ اس میں لکھا ہے کہ مسیح مر گیا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر چڑھ گیا، اور تعریف کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ تحریف تو کر رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی عملی حالت بہت ہی خراب ہو رہی ہے. نیسریوں ہی کو دیکھو، उन्होंने क्या छोड़ा है। बेईस दोजो के वो कायल नहीं, वही और दुआ और मोजजात के वो मुनकर हैं। उन्होंने यहूदियों के भी कान काटे, यहां तक तसलीस में भी नजात मान ली। ये हालत हो चुकी है और फिर कहते हैं कि किसी आने वाले की जरूरत नहीं। ताज्जुब की बात है कि दुनिया तो गुनाह से भर गई है मगर उनकी हालत ऐसी मशक हुई है कि वो महसूस ही नहीं करते कि किसी मुसले की भी जरूरत है। मगर अन करीब वक्त आता है कि खुदा ताला उनको मालूम कराएगा और उसके गजब का हाथ अब निकलता आता है। जमाना तो ऐसा था कि रो रो कर रातें काटते मगर उनकी शौकी से मालूम होता है कि बड़े ही बदबخت है। फरमाया गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि खुदा ताला का खौफ दिल पर हो, और जब खुदा ताला चाहता है तो अपना खौफ डाल देता है। मोहब्बत भी एक जरिया गुनाह से बचने का है मगर ये बहुत आला मकाम है। मगर खौफ एक आम जरिया है जिससे जवान भी डर जाता है, खुसूसन उन दिनों में जब बल्कि बाद तबीबों का कौल है कि जवानों को बूढ़ों के निस्बत ताउन का ज्यादा खतरा है क्योंकि खून में ज्यादा जोश होता है। बस ये दिन जिनको खुदा के कहर के दिन कहा जाता है दरअसल खुदा ताला के रहम के दिन है क्योंकि इंसान को बेदार करने और गफलत की जिंदगी से निकालने वाले हैं। क्योंकि लोग गफलत और गुनाह से बाज ना आते थे, खुदा ताला ने अपने हाथ की चमकार दिखाई। यकीनन याद रखो कि अब दिन बुरे आते जाते हैं, जैसा कि सब नबियों ने खबर दी थी। खुदा ताला ने अपना कलाम मुझ पर भी यही भेजा कि अब अकूबत के दिन आते जाते हैं। जो उस पर दुआ करेगा और जोर लगाएगा कि नमाजों में उसको रोना आए और उसका दिल नरम हो जाए, अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा। जब शिद्दत अजाब हो और उस पर डरने लगता है तो फिर शरीर और हक शनास में क्या फर्क हुआ। गरज इस वक्त के ताल्लुकात जो खुदा ताला से कायम करोगे वो काम आएंगे। अच्छा कहा है हाफिज ने, चुकारे उम्र ना पैदास बारे औला के रोजे वाक़े पेशे निगारे खुद बाचे। और एक ये भी इलाज है गुनाहों से बचने का कि कश्तियों में जो नसाए लिखी है उनको हर रोज एक बार पढ़ लिया करो। दरबार शाम हजरत मौलाना मौलवी नूरुद्दीन साहब की तबीयत कल नासाज थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। हजरत अकदस ने हाल दरियाफ्त फरमाया और फिर फरमाया कि हमने ये तसरुफात अल्लाह के देखे हैं, इससे तो बाद वक्त दवाओं का भी ख्याल नहीं आता। बाद वक्त हमको दवा से शिफा हुई और बाद वक्त महज दुआ से। मैंने दुआ की कि बदून दवा के शिफा दे तो फिर इज्जन हुआ कि हमने शिफा दी और शिफा हो गई। उस खुदा पर ईमान लाने से क्या मजा जो करीब करीब बुतों के हो, न सुनता हो और न जवाब दे। उस खुदा पर ईमान लाने से मजा आता है जो कुदरतों वाला खुदा है। जो ऐसे खुदा पर ईमान नहीं लाता और खुदा ताला के कुदरतों और तसर्रुफात पर ईमान नहीं रखता उसका खुदा बुत है। असल में खुदा तो एक ही है मगर तजलियात अलग हैं। जो इस बात का पाबंद है इससे ऐसे ही सलूक होता है और जो मुतवक्किल है उससे वही। अगर खुदा ताला ऐसा ही कमजोर होता तो फिर नबियों से बढ़कर कोई नाकाम ना होता क्योंकि वो असबाब परस्त ना थे बल्कि खुदा परस्त और मुतवक्किल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हजरत मसीह माऊद 16 अक्टूबर सन 1902 दरबार शाम। बाद अदाए नमाज मगरिब हजरत अकदस इमाम हुमाम अलैहिस्सलाम शहनशीन पर इजलास फरमा हुए तो हजूर ने बैठते ही अपनी एक रोया सुनाई कि मैंने अपने वालिद साहब को ख्वाब में देखा। दरअसल मलाइका का तमस्सुल था मगर आपकी सूरत में। आपके हाथ में एक छोटी सी छड़ी है, गोया मुझे मारने के लिए है। मैंने कहा कोई अपनी औलाद को भी मारता है? जब मैं ये कहता हूं तो उनकी आंखें पुर आब हो जाती हैं, फिर वो ऐसे ही करते हैं तो मैं कहता हूं आखिर दो तीन बार जब इसी तरह हुआ फिर मेरी आंख खुल गई। फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे एक इलाम में यूं भी फरमाया अंत मिन्नी बिमंजलत औलादी, और ये कुरान शरीफ की एक आयत के मुआफिक भी है, नहनु अबनाउल्लाह वाहिबाउ कुल फलेमा युअज्जिबुकुम अलमायदा आयत 19। फरमाया खत्म नबूवत भी एक अजीब सिलसिला है, अल्लाह ताला नबूवत को भी कायम रखता है और उसी के इस्तफादे से एक सिलसिला जारी करता है। ये तो एक इल्मी बात है مگر کجا یہ کہ سلسلے کو الٹ پلٹ کر دوسرے نبی کو لایا جاوے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا نبی آوے، قطع نظر اس کے کہ وہ شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، خواہ شریعت نہ بھی رکھتا ہو، تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آپ کے سوا اور آپ کے استفادہ سے الگ ہو کر نہیں آ سکتا۔ ساری برائے نے دیا اس قسم کی باتوں سے بری پڑی ہے، اور بہت سے اسلام اور بہت سے الہام اس کے ممید و معاون ہیں۔ علاوہ اس کے کم استخلف الذین، سورہ نور آیت 56 میں جو استخلاف کا وعدہ ہے، یہ بھی اسی امر پر صاف دلیل ہے کہ کوئی پرانا نبی آخر تک نہ آوے، ورنہ کما باطل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کما کے نیچے تو مسیل کو رکھا ہے، عین کو نہیں رکھا، اور جرت ہے کہ خدا تعالیٰ کے منشا کے خلاف ایک بات اپنی طرف سے پیدا کر لی جائے اور ایک نیا اعتقاد بنا لیا جائے، اور پھر کما میں مدت کی بھی تعین ہے، کیونکہ مسیح موسوی کے بعد 14ویں صدی میں آیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آنے والا مادی مسیح بھی 14ویں صدی میں آئے۔ غرض یہ آیت ان تمام امور کو حل کرتی ہے اگر کوئی سوچنے والا ہو۔ ابن مریم کا سوال بھی خدا تعالیٰ نے بڑی صفائی سے حل کیا ہوا ہے، سورہ تحریم میں اس راز کو کھول دیا ہے کہ مومن مریم صفت ہوتا ہے اور پھر اس میں نفخ روح ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسی ترتیب سے پہلے میرا نام مریم رکھا، پھر ایک وقت آیا کہ اس میں نفخ روح ہوا، اب مریم کے حمل سے جیسے مسیح پیدا ہوا جو اسی روح القدس کے نفخ کا نتیجہ تھا، اس لیے یہاں خود مسیح بنا دیا۔ براہین احمدیہ کو قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ جو سورہ تحریم میں بیان ہوئی رکھ کر دیکھو، اور پھر اس ترتیب پر غور کرو کہ جو براہین میں رکھی ہے کہ پہلے نام مریم رکھا، پھر نفخ روح کیا، اور پھر یا عیسیٰ کہہ کر پکارا۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے بھی دراصل یہی زمانہ تھا، زمانہ بھی ایک قسم کی عقیم کی سوچ پر ہوتا ہے، اور روح اللہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح کا تبریہ منظور تھا، کیونکہ بعض اولاد میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، اس واسطے روح اللہ کہہ کر اس الزام کو دور کیا۔ غرض حضرت مریم کے متعلق جس قدر واقعات قرآن شریف میں ہیں، وہی الہام یہاں بھی موجود ہے، یا لیتنی مت قبل ہذا، سورہ مریم آیت 24۔ دراصل جس قسم کے گھبراہٹ مریم کو تھی، اسی قسم کا جوش اب بھی یہودیوں میں پیدا ہوا ہے، اور ایسا ہی انا لکا ہذا بھی براہین میں درج ہے۔ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کے مرنے کی خبر آئی تو زبان پر اس کے لیے جاری ہوا ماتا والن حائمن۔ ایک شخص نبی بخش نام ساکن بٹالہ نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا کہ میں عیسائیوں سے بحث کرنے لگا ہوں، حضور نے اس کو لکھا کہ تم عیسائیوں سے کیا مباحثہ کرو گے، ان کی ساری باتیں تو تم خود مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر سمجھتے ہو، غیب دان مردوں کو زندہ کرنے والا کہتے ہو، اور پھر تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ صرف وہی مسیح شیطان سے پاک ہے۔ غرض اس قسم کے جب تمہارے عقائد ہیں تو پھر ان سے کیا بحث کرنی چاہتے ہو؟ اس سلسلے کے بغیر اور کوئی صورت عیسائیوں سے مباحثے کی نہیں رہی، ہمارے مخالفوں نے تو اقبالی ڈگری کرا لی ہوئی ہے اور ان کے تمام عقائد باطلہ کی تائید کی ہوئی ہے۔